الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انسان فرمایا کہ آج کل بعض طالبین کو سہولت کی بہت تلاش ہے، جس کی وجہ سے راحت طلبی ہے. صاحب راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے، اور وہاں کی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی جدوجہد کا ثمرہ ہے. ہم کو شرم نہیں آتی کہ دنیا خوددار کے لیے تو اتنی عمر برباد کریں اور مشقت برداشت کریں، اور طلب خدا کے لیے یہ چاہیں کہ تھوڑی ہی مدت میں کامیابی ہو جائے. علاوہ اس کے جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف ہی ہے، جس سے مراد عمل مال اختیار ہے. حاصل امانت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرما دیا تھا کہ ہمارے کچھ احکام ہیں، ان کا مطلب میرے اختیار کون ہوتا ہے. تمام مخلوق ڈر گئی، انسان اس کے لیے آمادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مغلب بنا دیا. لہذا جب انسان مغلب بنا دیا گیا تو سہولت کی طلب، جو بس ہم کو اپنے ارادے اختیار سے کچھ کرنا ہی نہ پڑے، ظلم. اور جو سب امانت الہیہ اختیار کرے اور ایسی بڑی امانت کو ضائع کرے جس میں انسان تمام مخلوق میں ممتاز ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اس ارشاد میں حضرت حکیم الامہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہماری بہت بڑی بیماری کی نشاندہی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے کوئی محنت کیے بغیر، مشقت اٹھائے بغیر دین پر عمل ہو جائے. لہذا ہر معاملے میں آسانی تلاش کرتے ہیں کہ کچھ کرنا نہ پڑے، کوئی محنت اٹھانی نہ پڑے، گھر بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی کسی دین کے راستے پر چلا دیں. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ دنیا جو ہے یہ تو حقیقت میں راحت کی، مکمل راحت کی جگہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں. ایک وہ عالم ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تکلیف کا گزر نہیں، رنج اور غم کا گزر نہیں، اور وہ ہے جنت. اور ایک عالم وہ ہے جس میں اللہ بچائے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، صدمے ہی صدمے ہیں، رنج و غم ہی رنج و غم ہے، خوشیوں کا گزر نہیں، راحتوں کا گزر نہیں، اور وہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اور تیسرا عالم ہے یہ دنیا. تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا مرکب بنایا ہے. اس میں راحت بھی ہے تکلیف بھی ہے, اس میں خوشیاں بھی ہیں غم بھی ہیں. کوئی شخص یہ چاہے کہ ساری زندگی اسے کوئی غم نہ آئے, ساری زندگی کوئی تکلیف نہ آئے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, بڑے سے بڑا سرمایہ دار دولت مند, وہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو کبھی دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئی ہو, کبھی کوئی پریشانی پیٹ نہ آئی ہو, کبھی کوئی صدمہ نہ آیا ہو. یہ تو ہے ہی دنیا ایسی جگہ. اور دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اختیار سے تکلیفیں اٹھاتا ہے. اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں اس کو کوئی اچھی چیز ملنے کی توقع ہوتی ہے. دیکھو جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں تو صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھ کر اپنے گھر سے جاتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا, نیند آ رہی ہے, رات کو سوئی نہیں پوری طرح, اور رات کو نیند نہیں آئی, صبح کو آنکھ کھلی, دل نہیں چاہ رہا, نیند آ رہی ہے, لیکن آدمی یہ سوچ کر کہ میں ملازم ہوں اور ملازمت کا تقاضا ہے کہ یہ تکلیف برداشت کروں, اٹھے گا, اپنے گھر والوں کو چھوڑے گا, بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے جائے گا, اور بسوں میں لٹک کے اور خدا جانے کس کس طرح مشکل جھیل کر پہنچے گا, اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا, پھر واپس آئے گا, مشقت سارے دن کی مشقت. لیکن یہ مشقت گوارا کر رکھتی ہے, گوارا ہی نہیں کر رکھتی, اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے کیونکہ مہینے کے آخر میں تنخواہ ملی. اس واسطے اس تنخواہ کی خاطر یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے. اور اگر ملازمت چھوٹ جائے, روزگار نہ رہے, ملازمت چھوٹ جائے, تو چاہے گھر میں تو آرام سے پڑا رہے گا, نہ اٹھنا پڑے گا, نہ نیند خراب کرنی پڑے گی, نہ بسوں کے ڈنڈے پکڑ کے کھڑا جانا پڑے گا, گھر میں آرام سے چارپائی پہ سو رہا ہوگا. لیکن وہ اس کو اس لیے پسند نہیں کہ اس کے نتیجے میں جو میری اچھی خاصی تنخواہ ملنے والی تھی وہ ختم ہو. تو دنیا کے سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ محنت درکار ہے, کچھ نہ کچھ مشقت درکار ہے. نفس کی مخالفت کر کے ہی کوئی انسان دنیا کا مقصد حاصل کرتا ہے. یہ تو میں نے ملازمت کی مثال دی, تجارت کو لے لو. جو تاجر ہے وہ اگرچہ کسی کا غلام نہیں, کسی کا نوکر نہیں, لیکن اپنی روزی کمانے کی خاطر جا کے دکان کھولے گا, دکان پہ بیٹھے گا, گھر والوں سے دور رہے گا, یہ ساری مشقت اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے آمدنی مل رہی ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ صاحب مجھے مشقت ملے, مشقت کے بغیر گھر بیٹھے مجھے پیسے مل جایا کرے, گھر بیٹھے مجھے آمدنی ہو جایا کرے, گھر بیٹھے کوئی مجھے لا کے تنخواہ دے دیا کرے, تو ایسا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. ہاں آخرت میں بے شک جنت میں یہ بات ہوگی ان شاء اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جو وہاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو انسان کا دل چاہے گا اور جس کو دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے گی, ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں. اور وہاں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں, دل میں خواہش پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز حاضر ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کرام کے ساتھ, تو آپ نے جنت کے حالات بیان فرمائے اور یہ فرمایا کہ وہاں انسان کو اپنی منہ مانگی چیزیں دی جائیں گی, اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو پھر آپ نے مثال دی کہ جنت میں ایسا ہوگا, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, جنت میں ایسا ہوگا کہ ایک شخص یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں دنیا میں کھیتی کیا کرتا تھا, اپنی زمین کی زمین کو کھیتی باڑی کرتا تھا, تو اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ جنت میں بھی کھیتی باڑی کروں, یہاں بھی کھیتی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ کے بندے کیا تمہیں اتنی ساری نعمتیں نہیں دے رکھی میں نے, تمہیں ساری دنیا کی نعمت ساری حاصل ہیں, کھانا تمہیں میسر ہے, پینا تمہیں میسر ہے, کیا ضرورت ہے کھیتی کی؟ تو کہتا کہ نہیں اللہ بس دل چاہ رہا ہے کہ کھیتی ہو پہلے. وہ ساری زندگی گزری تھی کھیتی باڑی میں, تو وہی اس کی منتہا معراج تھی کہ کھیتی ہو تو مزہ آئے اس کو دیکھ دیکھ کے. تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے کھیتی, تو اللہ تبارک کر رہا ہے کہ اچھا چلے کھیتی بھی دیتے تھے. تو اب اس میں آتا ہے کہ ابھی اس کی آنکھ جھپتی نہیں ہوگی کہ سامنے لہلاتا ہوا کھیت کھڑا ہو جائے گا, اب وہ کھیتی بھی تیار ہوگی اس کے لیے. تو وہاں اس کھیتی کے لیے اس کو نہ زمین کو ہل چلانا پڑا, نہ بیج ڈالنا پڑا, نہ کھاد ڈالنی پڑی, نہ پانی دینا پڑا, اور کھیتی تیار ہو گئی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ جو شخص ہوگا نا کہ جو کھیتی مانگے گا, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی مدینے کا کاشتکار ہوگا انصاروں کا, انصار کا, کیونکہ ان کو بڑا شوق ہے کھیتی باڑی کرنے کا, اس واسطے ان میں سے کوئی ہوگا. تو بہرحال وہاں پر یہ صورت ضرور ہے کہ جو چاہا مل گیا, اگر اور بغیر محنت کے مل گیا, بغیر مشقت کے مل گیا. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت رکھی ہے, جن کے بغیر دنیا کے مقاصد بھی حاصل نہیں ہوتی. پیسہ نہیں ملتا, آمدنی نہیں ہوتی, تنخواہ نہیں ملتی, کھیتی نہیں ہوتی, تجارت نہیں ہوتی, جب تک کہ کچھ محنت نہ کرے. تو بھائی حضرت فرماتے ہیں کہ مردار دنیا کے لیے تو اتنی محنت اٹھائے ہیں کہ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں, پہیے کی طرح چل رہے ہیں, اور اس کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے آپ کی یہ کہہ کے نہیں گھر بیٹھے مل جائے. تو یہ کیسے نامعقول بات ہے, ظالمانہ بات ہے کہ دنیا کی چند روزہ منفعت کے لیے تو آدمی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہو, اور آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ذرا بھی مشقت کو تیار نہ ہو, کہہ دیا آسانی چاہیے, مشقت نہیں چاہیے. کتنے بڑے ظلم کی بات. حضرت پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مشقت تو تم نے خود اپنے ہاتھوں لی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ اختیار دیا تھا کہ دیکھو بھائی ایک امانت ہے, وہ ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں, کون ہے جو امانت لے؟ امانت کیا ہے؟ امانت یہ تھی کہ ہم تمہیں عقل دیں گے اور تمہیں اختیار دیں گے, کہ اپنی عقل اور اپنے اختیار سے کام لے کر پھر ہم تمہیں کچھ احکام دیں گے کہ ان احکام کو بجا لاؤ. تو جو اپنی اور تمہیں اختیار یہ دیں گے کہ چاہو تو بجا لاؤ اور چاہو تو نہ بجا لاؤ ہمارے احکام, دونوں باتوں کو اختیار ہوگا تمہیں دنیا میں. اس کے بعد جو شخص اپنے اختیار کو کام میں لا کر ہمارے احکام کو بجا لائے گا, اس کے لیے یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اور جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرے گا, نافرمانی کرے گا, اس کے لیے یہ جہنم. بتاؤ یہ سودا منظور ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اپنے آسمانوں کو پیش کی پہلے آسمانوں کو، تو بھائی تم اٹھاتے ہو یہ امانت، کیا امانت کہ اب تک تو تم جس طرح بھی ہو کہ ہمارے ہر حکم کے پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو، اب ہم تمہاری مجبوری ختم کر دیں گے، تمہیں اختیار دے دیں گے کہ ہمارے احکام پر عمل کرو یا نہ کرو، پھر اپنے اختیار سے اگر تم ہمارے احکام پہ عمل کرو گے جنت ملے گی اور نہ جنت، جہنم جہنم منظور ہے، پھر آسمان ڈر گئے، ابینا فاشرقنا منه فابينا ان يحملنها فاشرقنا منه، پھر زمین کو پیش کی جو ایک کود اٹھاتی ہے یہ امانت، وہ بھی ڈر گئی، پہاڑوں کو پیش کی کہ تم اٹھاتے ہو یہ امانت، انہوں نے بھی کہا جی بس ہمیں جس حالت میں اسی میں بہتر ہے، یہ اختیار کی قوت آپ ہمیں عطا فرمائیں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کو غلط استعمال نہ کر بیٹھے اور اس کے نتیجے میں بجائے نعمت کے اور الٹے جہنم کے سبب اس کے اندر جانے کے مستوجب بن جائے، لہذا بس ہم اسی حالت میں، ٹھیک ہے یہ امانت تھی، ڈر گئے، حضرت انسان کو پیش جو بھائی تو لیتا ہے یہ امانت، ڈھانچہ لیتا ہوں، وہ وحمل اہل انسان، انسان نے کہا کہ جی اس کو لالچ آ گیا جنت کا کہ یہ جنت کی نعمت تو بڑی زبردست ہے، یہ مل گئی تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور بڑی بڑے مزے آئیں گے، تو یہ اس نے آگے بڑھ کے لے لی نعمت، حمل اہل انسان، قرآن فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ناکام تھا بڑا غالب تھا، اپنی جان پر یہ خود مشقت اٹھائی، تو اس نے خود آگے بڑھ کے اٹھائی، اس امانت کا تو مطلب یہ تھا کہ تجھے عقل دی جائے گی، تجھے اختیار دیا جائے گا، اور اپنے اختیار سے جب تو ہمارے احکام پہ عمل کرے گا تو جنت ملے گی، احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو دوزخ ملے گی، تو خود آگے بڑھ کر تو مشقت لی، اب کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہمیں تو یاد بات ہے نہیں یہ کہ کب ہمارے اوپر پیش کی گئی تھی یہ امانت اور کب ہم نے آگے بڑھ کے اٹھائی، ہمیں تو یاد ہے نہیں، قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا جتنے پیدا ہونے والے تھے قیامت تک، ان سب کو جمع کیا، جمع کر کے سب سے اقرار لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں جی ضرور ہیں آپ ہمارے پروردگار، تو کوئی کہے کہ مجھے تو یاد ہے نہیں، تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو یہ واقعہ بھی یاد ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کیا تھا اور یہ قرار لیا تھا، اس وقت وہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں اس وقت کون کھڑا تھا اور بائیں کون کھڑا تھا، یہ بھی یاد ہے، تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو یہ ساری بات یاد ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ اکثر و بیشتر بھول بھال گئے، ان کو یاد نہیں رہی، یاد نہیں رہا یہ واقعہ، لیکن اس واقعے کا ایک اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار و اعتراف اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، اور بعض اوقات کی فطرت جو ہے وہ ماحول سے متاثر ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن جب کبھی اس کو محفوظ لگے، جب کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ یہ اس کو وہ اس فطرت کو کام میں لانے کا موقع آئے، تو وہ بہت تیزی سے اس کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے انسان ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی فطرت مشق کر لی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے سب قائم، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے سب قائم، تو وہ فطرت کے اندر انسان کے اوپر سے چلا رہا ہے۔ بہرحال کہنا یہ تھا جو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب یہ امانت تم نے اپنے سر لی ہے، تو اس امانت کو تو تقاضا یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں کچھ تھوڑی سی محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے بات صاف کر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیں گے جو انسان کے اختیار سے باہر ہو، جو اس کی طاقت سے باہر ہو، ایسا کوئی حکم نہیں دیا شریعت میں، پوری شریعت میں کوئی حکم ایسا نہیں جو اختیار سے باہر، اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں، طاقت سے باہر کوئی حکم نہیں، لیکن جتنے احکام ہیں ان پر عمل کرنے میں کچھ نہ کچھ تو دشواری اور مشقت پیش آتی ہی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بھائی ہم گھر بیٹھے بغیر کسی محنت اور مشقت کے دین کی کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں گے، یہ خیال ہی لغو ہے، یہ خیال ہی غلط ہے۔ تھوڑی سی قربانی تو دینی ہو، تھوڑا سی محنت تو کرنی ہوگی، مشقت اٹھانی ہوگی، اپنے نفس کے تقاضوں کی خلاف ورزی کرنی ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں یہ دنیا کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، چاروں طرف ایک کفر اور فسق کی حکمرانی ہے، چاروں طرف بے دینی اور نوریانی اور فحاشی کا سیلاب ہے جو عمدہ چلا آ رہا ہے، تو ان حالات میں ہم کس طرح اپنے دین پر چلیں؟ باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، کانوں کو بچانا مشکل ہے، کہیں کسی بھی دعوت میں جائیں تو وہاں منکرات کا ایک سیلاب ہے، برائیوں کا ایک طوفان ہے، کسی دفتر میں جائیں تو وہاں آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، کانوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، تو ان حالات میں کیسے ہم عمل کریں اپنے دین کے اوپر؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ شکوا جو آج ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، ذرا سا کبھی تصور کیا کرو کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کے 23 سال اس دنیا میں گزارے، اور اس 23 سال میں بھی 13 سال مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اس حالت میں گزارے کہ صحابہ کرام میں سے ہر ہر صحابی کو اسلام لانے کی پاداش میں طرح طرح کی اذیت اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پر پتھروں کی سلے رکھی جا رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے، یہ سارے وسائل صحابہ کرام پر گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ آج ذرا اپنے حالات پر نظر ڈال کر دیکھو کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ہے جو اس کا یہ کہے کہ نماز نہ پڑھ ورنہ تیرا گلا کاٹ دوں گا یا تجھے گولی مار دوں گا؟ کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے الحمدللہ، روز نماز نہ پڑھنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، زکات دینا چاہے، حج کرنا چاہے، اور گناہوں سے بچنا چاہے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، کون ہے جو اسے مجبور کر رہا ہے؟ دعوے کرام کو تو مجبور کیا جا رہا تھا. اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت گزرے ہیں لوگوں کے اوپر کہ ان کو یہ کم کیا دی جاتی تھی کہ اگر تم دین پر عمل کرو گے تو تمہیں آروں سے چروا دیا جائے گا, تمہاری کھالیں اتار دی جائیں گی, یہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. لیکن وہ ثابت قدم رہے اپنے دین کو. آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی اس قسم کی صورت حال درپیش نہیں ہے جو صحابہ کرام کو تھی. تو یہ عجیب شکوا ہے جو ہم آج کرتے ہیں کہ جی صحابہ کے دور میں تو آسانی تھی اور آج ہمارے دور میں مشکل ہو گئی. حالانکہ اگر موازنہ کر کے دیکھو تو ان مشکلات کا ہزارواں حصہ بھی آج نہیں ہے جو صحابہ کرام کو پیش آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف کیا ہے, ذرا سی ہمت کو استعمال کرنے کی بات, ہمت کو استعمال کرنے کی بات ہے. ورنہ کوئی ہمارے اوپر تلوار یہ نہیں کھڑا ہے کہ تم ضرور بدین بن جاؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں. پھر یہ شکوا کہتا کہ بڑا مشکل ہو گیا آج کے دن, آج کے دور میں دین کے اوپر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سارے مواقع میسر کر دیے ہوئے. ہاں فرق صرف کیا ہے کہ ذہن کو بدلنے کی بات ہے, زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے, دل میں ہمت اور عزم پیدا کرنے کی بات ہے. ورنہ کوئی حقیقی مشکل درپیش رہے, کس نے مجبور کیا ہے خواتین کو کہ وہ بے پردہ پھریں؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ بے پردہ نہیں پھرو گی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے؟ کون ہے جس نے مجبور کیا ہے کہ تم پتھر کے باہر جایا کرو اور ابھیان میں پہنچ اختیار کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی؟ کوئی بھی نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ فیشن جل نکلا ہے, اس فیشن کو مجبوری سمجھ بیٹھے. یہ فیشن مجبوری ہے. ارے بھائی یہ فیشن اگر مجبوری ہے تو پھر مجبوری کس چیز کا نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, ہمت دی ہے, عزم دیا ہے. اور آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ چاہتے ہیں اور ہمت اور عزم سے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے منزل آسان فرماتے ہیں. اور پھر آخر میں عزت کر وہی کراتے ہیں, انہیں کی عزت ہوتی ہے, انہیں کا وقار بلند ہوتا ہے جو اپنے دین کے راستے پر ثابت قدم اور ٹھیک طریقے سے چلنے والے ہوں. لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ بھائی ہر چیز میں سہولت ہونی چاہیے, یہ بالکل غلط مطالبہ ہے. ہاں البتہ یہ جو ماحول کا ایک سیلاب ہے جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں, تو بھائی اس میں دو تین باتوں کی ضرورت ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرماتے تو سب طوفان سر سے گزر جائے گا. اس کا کیا بات وہ ذرا سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کو استعمال کرے گناہوں سے بچنے. لوگ کہتے ہیں باہر جب نکلتے ہیں تو نظارے ایسے آتے ہیں کہ آنکھوں کو بچانا مشکل ہوتا ہے, آنکھوں کا گناہ تردد ہو جاتا ہے. تو بھائی جب بازار میں نکلو, گھر سے باہر نکلو, تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. یا اللہ میں گھر میں گھر سے باہر جا رہا ہوں, پتہ نہیں کیسا منظر سامنے آ جائے, کیسے باہر نکال ہوں, کیسے دوائی ہوں, ایسا آپ کے فضل و کرم سے مجھے ہمت اور حوصلہ اتنا عطا فرما دیجیے کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں. یہ دعا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک نے جو ہمت دی ہے انسان کو, اس ہمت کو کام میں لاؤ قدم قدم پر. پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے. یہ ربر کی طرح ہے, جتنا چاہو اس کو کھینچ لو, جتنا کھینچو گے اتنی کھینچ جائے گی. دنیا میں لوگ اسی ہمت کو کام میں لا کر نہ جانے کیا کیا عظیم کارنامے انجام دے گئے ہیں, اور بعض اوقات بلا وجہ بے مقصد جس کا کوئی حاصل وصول نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کرتب جو دکھانے والے ہوتے ہیں وہ رسی پہ چل رہے ہیں, رسی کے اوپر چل کر ایک اپنا کرتب دکھا رہے ہیں. اب اوقات رسی پہ چلتے ہوئے دوسرے آدمی کو بھی سر پہ بٹھایا ہوا ہے اور اس حالت میں چلنا شروع کر دیا, رسی کے اوپر چل رہے ہیں. تو اور ایسے ایسی جگہوں پر یہ کرتب دکھاتے ہیں جہاں ذرا پاؤں ڈگمگا جائے تو بس موت ہے. نیاگرا آبشار پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آبشار جو ہے وہ اس سے تیز ہی گرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اندر ایک مرتبہ گر جائے تو ہڈی پسلی کو پتا نہیں چلتا. اور اس کے اوپر رسی تاندھ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے خود بھی اپنے سر پر ایک اور آدمی سوار کر کے اور اس کے اوپر چل کے گزر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایکسپورٹ ہو جائے, ریکارڈ بن جائے کہ فلاں شخص نے نیاگرا آبشار کو رسی پر چل کر ایک آدمی کو اٹھا کر عبور کیا تھا. یہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے محنت اٹھائی. اب اندازہ کرو جس شخص نے یہ کام کیا کتنے سال سال اس نے مشق کی ہوگی, کب چلا وہ اس رسی کے اوپر, ورنہ اگر مشق نہ کرتا تو نہ چل سکتا. سال سال مشق کی کس مقصد سے؟ کہ میرا یہ نام ہو جائے, میرا ریکارڈ قائم ہو جائے کہ میں نے نیاگرا آبشار کو رسی پر چل کر عبور کیا تھا. اس کام کے اچھا بھائی ریکارڈ قائم ہو جائے, کیا ملا تجھے دنیا میں, کیا آخرت میں حاصل ہوئی؟ کچھ بھی نہیں, لیکن اس نے محنت کی اور مشقت اٹھائی, مشق کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمت کو برکت دے دی, یہاں تک اتر پڑا. ہارون رشید کے دربار میں, ہارون رشید جو خلیفہ بنو عباسی کا تھا, اس کے دربار میں ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک زبردست تماشا دکھاؤں. تو بھائی دکھاؤ, کیا دکھاتے ہو؟ تو اس نے ایک سوئی لے کر اور فرش کے اندر گاڑ سوئی جس سے کپڑا پیتے ہیں سوئی میں گاڑی, اور اس سے چند گز کے فاصلے پر دھاگا لے کے کھڑا ہو گیا, دھاگا, اور چند گز کے فاصلے سے دھاگا پھینکا تو سوئی کے ناکے میں سے گزر گیا. دھاگا دور سے اس نے پھینک کے اور سوئی کے ناکے میں سے گزار دیا. سب لوگ دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے. ہم جیسے آدمی کو اگر ہاتھ میں دھاگا لے کے اور سو لے کے اس میں پرونا چاہے تو اس میں بھی 10 منٹ لگ جائے. اور وہ وہاں سے اتنی دور سے اس نے پھینکا اور جا کے ناکے کے اندر وہ پار ہو گیا. ہارون رشید نے بڑی تعریف کی, بھی بڑا اس نے کمال کیا. ایسا کرو بھائی, اس آدمی کو اس نے بڑے کمال کی بات دکھائی ہے, تو اس کو 100 دینار دو انعام دے اور 100 جوتے لگاؤ. بھائی یہ عجیب, 100 درہم بھی اور 100 جوتے بھی. اس نے کہا کہ 100 درہم تو اس بات سے کہ اس نے بڑا زبردست کمال دکھایا اور بہت بڑا کرتب دکھایا, اور 100 جوتے اس بات سے کہ اس بے فائدہ کام میں اپنا وقت ضائع کیا. ظاہر ہے یہ جو کام سیکھا اس کے اندر پتہ نہیں کتنے دنوں, مہینوں, سالوں مشق کی ہوگی, تب جا کر یہاں تک پہنچا. اور حالانکہ تھا بیکار بیکار کام, کوئی مصرف نہیں, کوئی فائدہ نہیں, کسی دور سے پھینکنے کے بغیر کریں جا کے ڈال لے اس میں, تو جو مقصد حاصل ہوا اس کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں. ایسے کام میں اپنی عمر برباد کی, ایسے کام میں اپنا ضائع کیا, لہٰذا اس کے جوتے بھی لگاؤ. تو بڑا بہترین فیصلہ کیا ہارون رشید. تو غلط کیا کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں یہ طاقت دی ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ عزم کر لے, عزم کر لے اور عزم کر کے مشق شروع کر دے, تو اس سے ایسے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا تنگ رہ جائے. دنیا کے معاملات میں, وہاں ناروے ایک ملک ہے تو وہاں جانا ہوا, تو وہاں وہ بالکل شمال کا آخری پل ہے تقریباً. تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک جزیرہ ہے جس میں برفانی ریچھ پائے جاتے ہیں. برفانی ریچھ, ریچھ درندہ ہوتا ہے نا, تو ایک برفانی ریچھ ہوتا ہے اس کا ایک, انہوں نے کسی نے شکار کر کے اس کا اس کی کھال وغیرہ بالکل اس طرح بنا کے رکھا ہوتا ہے جیسے اصلی ہوتا ہے. تو دیکھا اس کی کھال, وہ ہاتھ لگائے کہ اتنی نرم اور ملائم کہ میں نے دنیا میں ایسی کوئی کھال نہیں دیکھی, اتنی نرم اور ملائم جیسے خرگوش وغیرہ کی ہوتی ہے, مگر خرگوش کی بھی اتنی نرم ملائم نہیں ہوگی جیسے اس کی نرم اور ملائم. سفید برام اور نہایت ملائم, ہاتھ لگائے تو مزہ آ جائے ایسا. اور معلوم ہوا کہ اتنا زبردست درندہ ہے کہ اور کوئی درندہ اس کی اس سے ذرا بولے کہ نہیں ہے جتنا یہ ہے انسان کے لیے. انسان اگر اس کے سامنے آ جائے تو چھوڑتا نہیں ہے کسی قیمت انسان, اتنا بڑا درندہ ہے. پہلے تو عبرت یہ ہوئی کہ دیکھو خال اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی بنا رکھی ہے, اتنی لطیف اتنی ملائم کہ کیا کوئی ریشم ہوگا جتنا لطیف اور ملائم اس کی خال تھی. تو ایک تو عبرت یہ ہوگی کہ دیکھو ظاہر تو اتنا خوبصورت اور ہاتھ لگا کے لگائے لے تو آج کو مزہ آئے, اور اندر سے ہے درندہ جو انسان کو چھوڑے نہیں. تو ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ جتنے ہمارے سامنے گناہ ہیں وہ سب ان کی مثال یہی ہے کہ ظاہری اعتبار سے مزیدار ہیں, ظاہری اعتبار سے ان کے اندر لطف آتا ہے, لیکن اندر سے وہ درندے ہیں, انسان کی ہلاکت کا سبب ہیں, انسان کی موت کا سبب ہیں, تباہی اور بربادی کا سبب. آگے بڑھے تو ایک جگہ ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں اس کی تاریخ درج تھی کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں تعداد لکھی تھی 100 سے کچھ زائد برفانی ریچھوں کا شکار کیا, برفانی ریچھ مارے ہیں. تو وہ اس کو بس یہ شوق ہو گیا تھا کہ برفانی ریچھ کا شکار کرنا. اب اتنا مولک درندہ اور وہاں تک وہ جس جزیرے میں پہنچتا ہے میں رہتا ہے جس جزیرے میں, وہاں اس جزیرے تک پہنچنا بھی ایک سارے دار ہے. لیکن اس نے ارادہ کر لیا, عزم کر لیا, ہمت کر لی, اس لیے کر لی تاکہ میرا نام اس ریکارڈ میں لکھ دیا جائے جتنے اتنے سارے برفانی ریچھ مارے, اس کے لیے محنت کر لی. اللہ نے اس کی محنت میں برکت ڈال دی اور اس کو کامیاب کر دیا. تو میں سوچتا رہا کہ اللہ آپ نے انسان کی ہمت میں اتنی برکت اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایسے ایسے مشکل کام انجام دے لیتا ہے. تو کیا یہ ہمت نہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ ذرا سی مشق کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. آدمی برفانی ریچھ مار رہا ہے, رسیوں پر چل رہا ہے, آگ پر چل رہا ہے, ایسے بھی جیسے میں نے بنا دی. فجی آئی لینڈ میں ایک قبیلہ ہے جو اسے یومٹ کر رکھتی ہے, آگ پر چلتا ہے, آگ پر چلتا ہے. بس اس کی اس نے اپنی کھال کو آگ ہی بنا لیا ہے آگ کا, تو آگ اس کو جلا یعنی پریشان نہیں کرتی اس کا مشورہ اس کا. تو آگ پہ وہ چل رہا ہے, رسیوں پہ وہ چل رہا ہے, برفانی ریچھوں کو وہ مار رہا ہے, پرندوں کا وہ مقابلہ کر رہا ہے, چاند تک پہنچ رہا ہے اور ستاروں پر کمندے ڈالے ہوئے ہیں. تو وہاں تو اتنی ہمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری نا فرمانی میں کتنی بے ہمت کہ ذرا سا نفس کی خواہش پیدا ہوئی اور آگے ڈھیر ہو گیا اور گناہ کا ارتکاب کر دیا. ارے بھائی اس ہمت کو کام میں لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زندگی دی ہوئی حافظ حوصلے کو کام میں لا کر اس کو اللہ کی اطاعت میں سر کرو اور نافرمانی گناہوں سے بچو. جب کبھی نافرمانی، جب کبھی گناہ کا کوئی خیال، کوئی دائرہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ہوئی اس ہمت کو استعمال کرو ایک کام کی چاہے بھائی. دوسرا کام ہے رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر بات. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمائے، فرماتے تھے کہ بھائی تم یہ روز شکوا کرتے ہو کہ ماحول خراب ہو گیا، کیسے بچیں، کیسے دین پر چلیں، بار بار یہ شکوا کرتے ہو. چلو یہ سمجھ لو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو اور باری تعالیٰ تم سے حساب لے رہے ہیں کہ کیوں گناہ کیے تھے، کیوں دین کے خلاف کام کیے تھے. تم جواب دو کہ اللہ آپ نے پیدا ہی ایسے وقت میں کیا تھا جبکہ چاروں طرف صرف کو بزرگ کی حکمرانی تھی، ماحول خراب تھا، ہم ماحول میں دب گئے، ماحول میں مغلوب ہو گئے. یہ جواب اللہ میاں. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ اچھا اگر تمہیں مشکل لگ رہی تھی تو ہم سے کیوں نہیں رجوع کیا، ہم سے کیوں نہیں مانگا کہ یا اللہ یہ حالات خراب ہے، ماحول خراب ہے، اس میں بیٹھنے کا اندیشہ ہے، اے اللہ مجھے بچا لے. کیوں نہیں میں مانگا مجھ سے؟ میں قرآن کریم میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا مجھے قدرت نہیں تھی کہ تمہیں بچا لیتا؟ مجھ سے مانگا ہوتا، مجھ سے رجوع کر کے اس صورتحال کا مداوع تلاش کیا ہوتا، وہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو دوسرا ہمت کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس سے مانگو کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس ماحول کے تاریکیوں سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی نے پکارا ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، تو ہم نے اس کو نجات عطا فرمائی. جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، فنادا تو ظلما کہ اللہ یا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں پکارا، فنجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کو گھٹن سے نجات دی. وکذلک ننجی المؤمنین، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو فرمایا کہ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں، تو کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں پکارے گا وہاں نجات ملے گی؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں تھے، تم کسی بھی قسم کی تاریکیوں میں ہو، ماحول کی تاریکیوں میں، فسق و فجور کی تاریکیوں میں، کفر و شرک کی تاریکیوں میں، وہاں سے ہمیں پکارو اور اللہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، یہ سمجھو کہ کلید ہے، کنجی ہے منزل تک پہنچنے کی. آدمی ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ سے رجوع کرے. دیکھو آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے لوگوں کے دلوں پر افسردگی تاری ہے، پشپردہ ہیں لوگوں کے دل، صدمے سے بوجھل ہیں جو واقعات پیش آئے ہیں. ابھی لال مسجد اور رنگا میں آفتہ کا سانحہ ہوا، اس سے پہلے اور طرح طرح کے مسائل آتے رہے، قتل و غارت گری ہے، جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، بے چینی اور اضطراب ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ان سارے فتنوں کے باوجود اور ان سارے قتل و غارت گری کے باوجود، ان سارے مسائل کے باوجود، ہم میں سے بعض لوگ ہیں کہ آنکھیں نہیں کھلتی ہوتی. ادھر لاشیں گر رہی ہیں بے گناہوں کی، اور کدھر ڈانسنگ کلب کے افتتاح ہو رہا ہے، ادھر معصوم بچوں اور بچیوں کے کو گھر کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، اور ادھر نئی نئی فلموں کا افتتاح ہو رہا ہے، ایسی فلموں کا جس کے بارے میں سنا ہے کہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والی، وہ ہو رہا ہے. اور جہاں انسان کا خون مکھی اور مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گیا ہے، اور دوسری طرف اوریانی اور فہاتی کا سیلاب ہے جو پھیلا جا رہا ہے، اور اس کو فیشن کے نام پر اس کو رواج دیا جا رہا ہے. تو اب ایک طرف اتنے زبردست فتنے ہیں، اور دوسری طرف اللہ بچائے ہوش کے ناخن لینے کے بجائے الٹی سمت میں قوم دوڑی جا رہی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، ڈوبنے والوں کو موجوں نے بہت کچھ پلٹا، رخ مگر جانب ساحل نہیں ہونے پاتے. موجیں پلٹ رہی ہیں، الٹ رہی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا رخ سیدھا ہو، الٹی سمت میں جا رہی ہے قوم. تو یہ صورتحال ہے جس سے بے چینی ہے، طبیعت میں اضطراب ہے. کون ہے جس کا دل ان سب باتوں کو دیکھ کر روتا نہ ہو؟ لیکن حل کیا ہے اس کا، اس کا حل کیا ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھو نتائج ہمیشہ ہر کام کے اللہ جل جلالہ کے قبضے قدرت میں ہیں. انسان اس کا مکلف بھی نہیں اور انسان کے وہ قبضے میں بھی نہیں، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ صحیح سمت میں اپنی کوشش جاری رکھے، صحیح سمت میں اپنے قدم بڑھائے. یہ کام جو ہے یہ انسان کا ہے. تو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے مقام، ایسے مواقع پر جبکہ یہ فتنوں کی گرفت بازاری ہو، اس میں بیٹھ کر مجلس آرائش کرنے اور تبصرے کرنے سے کچھ حاصل نہیں. بیٹھے گھنٹوں تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں واقعہ ہوا تھا، وہ کیسے ہوا تھا، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جب اسباب کیا ہیں، اور وغیرہ وغیرہ لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کیا حاصل ہے تبصروں کا، تمہارے تبصروں سے کیا حالات بدل جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، محض اور زیادہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے. کہ یہی کام اور یہی وقت تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں خرچ کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اگر ساری قوم اس کام پہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے پر، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے پر، اس سے دعائیں مانگنے پر، ساری قوم اس کام پر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ سارا ماحول بدل جائے. لیکن رجوع اللہ کی توفیق نہیں ہو رہی. ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے، ذرا سمجھ یاد رکھنے کی ہے، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، مصائب جو آتے ہیں کسی بھی قسم کے ہوں، ان میں یہ دیکھو کہ آیا اس مصیبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا دائرہ بڑھا کے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا دائرہ بڑھا تو معلوم ہو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سارے مصائب تمہارے اجر میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے لیے بالآخر خیر ثابت ہوں گے. لیکن اگر مصائب آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، رجوع اللہ نہیں ہو رہا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ بتائے یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں عرض یہ ہے کہ رجوع اللہ یوں تو ہر چیز میں ہے، لیکن آج کل کے حالات میں خاص طور پر اس کا اہتمام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرو، استغفار کرو، خود اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، کہ امت جو ہے وہ جس راستے پر جا رہی ہے وہ اللہ بچائے خرابی کا راستہ ہے، تو اے اللہ یہ ہماری اعمال کی شامت ہے، اللہ ہم اپنے گناہوں سے بھی استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں، اور اپنی ساری امت سارے قوم کی طرف سے بھی اے اللہ آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف۔ ہمارے حضرت والے پہلے بھی سنایا تھا آپ کو، لیکن وہ بات یاد رکھنے کی ہے بار بار۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ افضل الذکر، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں جن سے دل بے چین ہے، اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، تو یہ کلمہ، اس کلمے کی کثرت کر لا الہ الا اللہ، اور ذرا تھوڑے سے دھیان کے ساتھ کرو۔ دھیان یہ کہ یہ کلمہ جو ہے در حقیقت بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری بدامنی بے چینی جو ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، یہ ساری قتل و غارت گری، یہ انسانوں کے جانوں کی ارزانی، یہ آخر کیوں ہو رہی ہے؟ تو جواب اس کا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہو رہی ہے۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ کوئی پتہ اس کی مشیت کے بغیر نہیں ملتا، اس کی اذن کے بغیر نہیں ملتا، تو لا الہ الا اللہ اللہ ہی کی مشیت سے ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں تازیانے لگا رہے ہیں، ہمیں تازیانے لگا رہے ہیں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ لیذیقہم بعض ما عملوا لعلہم یرجعون، ظہر الفساد فی البر والبحر لیذیقہم بعض ما عملوا لعلہم یرجعون، خشکی میں سمندر میں جو کچھ فساد پھیلا وہ اس لیے پھیلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے کچھ اعمال کا مزہ یہاں دنیا میں چکھائیں، اور کیوں چاہتے ہیں؟ لال رہو یا چڑھو، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، رجوع اللہ اختیار کریں۔ تو کون کر رہا ہے یہ سب، کس کی مشیت سے ہو رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے کائنات میں مگر اللہ جس کی مشیت کار فرمائے۔ یہ دور کیسے ہوگا، یہ صورتحال ختم کیسے ہوگی، دور کیسے ہوگی؟ پھر کہو لا الہ الا اللہ، اس کو دور کرنے والا بھی سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں، وہی دور کر سکتا ہے، وہی اپنی مشیت سے، وہی اپنی حکمت سے، وہی اپنی رحمت سے دور کر سکتا ہے۔ لہذا راستہ یہی ہے کہ رجوع اسی کی طرف ہو، تو رجوع کرو، لا الہ الا اللہ کو تباہ کہو، یہ سوچ کر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، یہ سوچ کر کہ اس کا تدارک اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے قبضے میں نہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی اپنی رحمت فرما کر ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری امت کی مغفرت فرما دیجیے، اور پھر ہمارے حالات کو بدل، اس کی طرف رجوع الی اللہ۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ یہ نکلا کہ یہ دو سبق ہیں جو حضرت والا کے ارشاد سے مل رہے ہیں، کہ بھائی دین پر چلنے کو اتنا نہ سستا سمجھو کہ بھائی بس گھر بیٹھے دین حاصل ہو جائے گا، مشقت تو خود اٹھانی پڑے گی، آپ ہاتھ میں لگے نا یقول آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس زبان سے آمنا اور ایمان کا کلمہ پڑھ کر بیٹھ جائیں گے اور کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش تو ہوگی، یہ آزمائش ہے جو پیش آ رہی ہے، لیکن ان آزمائشوں میں دو کام ہیں کرنے کی، ایک اپنی ہمت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے عوامل کو بجا لانا، اس کے معافیت سے بچنے کی فکر کرنا، اور دوسرے رجوع باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. آج کل کے حالات میں بھائیوں اور بہنوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ رجوع باللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ بیٹھ کر بلا وجہ تبصرے کر لینے سے کچھ حاصل نہیں، مجلسے جما لینے سے کچھ حاصل نہیں. ہاں مجلسے اگر جماؤ تو رجوع باللہ کی جماؤ. پہلے زمانے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی کوئی عام مصیبت آتی تو گھر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے یا سلاموں کا ختم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک جذبہ پیدا ہو. تو اب ہر چیز کی قدریں ہی مٹ گئی، اب سارے گھروں میں وہ ٹی وی چل رہا ہے، اس کے اندر تبصرے آ رہے ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس پہ وقت دیا ہو رہا ہے. اس کے بجائے اگر ہم بیٹھ کر اتنا ہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزار لیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس تصور کے ساتھ جو میں نے ابھی حضرت اپنے حضرت والا کی بات نقل کی، ذرا پڑھو اور کثرت سے گھروں میں ختم کیا جائے آیت کریمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ. روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، نادم سرکار ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں، تجدید عزم کریں اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگے. یہ کام کرنے کا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ کام کر لیا تو کم از کم جو کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بتوں سے محفوظ رکھے، اور کچھ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ وجہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں پوری امت کے حق میں قبول فرما لے اور پوری امت کا کوشش سے نجات دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيبين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة والدواء. يا أرحم الراحمين، ابن فضلك نعم برحمتك أمار تمام غناؤك معاف فرما دينا. يا الله أمار تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ حالاتیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو مغفرت کامل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مغفرت کامل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین. اے اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا ارحم الراحمین، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں بے دینی سے، دریانی سے، فحاشی سے اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں، اعزاء احباب، متعلقین سب کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام منکرات سے، گناہوں سے، معصیتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمت پیدا فرما دے، حوصلہ پیدا فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کا عزم ہمارے دلوں میں عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی طاقت میں زندگی بسر کرنے کا اے اللہ ہمیں دلوں میں عزم پیدا فرما دے، اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے منکرات سے حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثات آفات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رحم الراحمین، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.